The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirat.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'du. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. 1445 سنہ ہجری کے جمعۃ الاولیٰ کی 11ویں شب ہے اس کے مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام فیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، اگر میری بھول ہوئی تو انشاءاللہ الکریم شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت دامن برکات مالیہ سے یہ سوال ہے کہ عالم ہونے کے لیے کتنا علم ایک شخص کے پاس ہو کہ اسے عالم کہا جا سکے، کم از کم کتنا علم ہو؟ مہربانی کر کے اس کا جواب عنایت فرما دیجئے.
عالم کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لکھی کہ اس کو عقائد کا پورا علم ہو، اس میں یہ مستقل بھی پرمیننٹ ہو، اس کی معلومات ختم نہ ہو. عقائد، عقائد سے مراد یہ نہیں کہ جیسے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے تو یا غوث پاک کہنا کیسا ہے، یہ مراد نہیں ہوتی. یعنی مطلب اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، تو یوں مطلب ضروریات دین جو ہے تو یوں عقائد کے بارے میں اس کو مکمل معلومات ہو، اور ضرورت کے مسئلے بھی جانتا ہو. ضرورت کا مسئلہ جب اس کو درپیش آئے تو بغیر کسی مدد کے کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دوسروں سے نکلوا لینا وہ الگ بات ہے، لیکن خود اس میں بھی صلاحیت ہو کہ یہ نکال سکتا ہے، تب یہ عالم کی شرط پر آئے گا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں ہے، علم ہونا چاہیے، تو یوں علم سے عالم بنتا ہے نہ کہ سند. سند تو اب آج کل تو ویسے بھی وہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے بعض اوقات، جی ہاں نقلی سندیں ملتی ہوتی، زیادہ سمجھ نہیں ہوتا. صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس کون سی چھپی ہوئی لکھی ہوئی سند ہوتی تھی، لیکن کتنے بڑے عالم تھے، بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری جو تھی، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر انہوں نے جو علم حاصل کیا اس کا مقابلہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا یقیناً. تو یہ ہے عالم کی تعریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا عورتیں اشراق اور چاشت کے نوافل ادا کر سکتی ہیں؟
عورتیں اشراق اور چاشت کے نوافل بالکل ادا کر سکتی ہیں، ادا کرنی چاہیے ان کو بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو سب کام روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے، اور خطبہ ہو رہا ہو تو اس میں بھی کوئی مطلب کام نہیں کرنا چاہیے جمعے کے خطبے میں، تو کیا دوران وضو اگر اذان اور خطبہ جمعے کا ہو رہا ہو تو کیا اس وقت ہم وضو شروع رکھیں گے یا وضو کو روک دیں گے، خطبہ مکمل ہونے یا اذان مکمل ہونے کے بعد وضو شروع کریں گے؟ جزاک اللہ خیرہ.
وضو مسجد میں تو کیا بھی نہیں جاتا، وضو خانہ بھی مسجد میں نہیں ہوتا، وہ فنا مسجد ہوتا ہے یا خارج مسجد ہوتا ہے یا بندہ گھر میں کرتا ہے وضو. بہتر تو یہ گھر سے ہی غسل کر کے اسی غسل کے ساتھ جس میں وضو تو ہو گیا انڈرسٹوڈ ہے، تو اسی کے ساتھ نماز پڑھی جائے جمعہ، مطلب خاص کر جمعے کے لیے. اب نہیں ہے وضو ٹوٹ گیا کچھ بھی وجہ, تو وضو خانہ تو باہر ہی مسجد کے اندر نہیں ہے, اگرچہ مسجد کی عمارت میں, لیکن ایکچولی اس کے مسائل الگ 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 ہوتا ہے, فنا مسجد میں یا مسجد کے خارج ہوتا ہے. تو یوں مطلب وضو کر سکتے ہیں, وضو نہیں کریں گے خطبہ سنیں گے تو جمعے کی نماز پھر مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گی واپس جائیں گے, تو اس لیے وہ وضو اس پہ کر سکتے ہیں دوران خطبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے کہ قبرستان میں اکثر لوگ ہم جاتے ہیں, تو قبرستان میں یعنی مردہ دفن کیا کرنے کے بعد لوگ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ ٹافیاں بانٹتے ہیں, اور ٹافیاں ہو گئی یا میٹھی کھیر ہو گئی, یہ ہمارے ادھر قبرستان میں بہت یہ رواج ہو گیا ہے, اس کے بارے میں سب سے سوال کرنا تھا.
عوام میں ٹافیاں تقسیم کرتے ہیں, جس طرح بچوں کو ٹافی دیتے ہیں تو بڑوں کو ٹافی دیتے ہیں, اب یہ کہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے دیتے ہیں یا اب اس میں اگر پاؤں رکھتے ہیں مسلمانوں کی قبروں پر, یہ تو اس کا مطلب یہ تو گناہ کے کام ہو رہے ہیں, لیکن فی نفسی ٹافی بانٹنا ہے تو ایک عجیب سا کام ہے, قبرستان سے باہر نکل کر بانٹا جائے عیسیٰ علیہ ثواب کرنا, اگر لٹاتے ہیں تو اور بھی خطرناک ہے, پھر تو لوگ قبروں میں چڑھ جاتے ہوں گے نا لٹا چینا جھپٹی کرنے کے لیے, توبہ توبہ, یہ تو بہت تو گناہ کا کام ہے. قبروں پہ اس طرح مسلمان کی پاؤں رکھ دینا, چڑھ جانا یا بیٹھ جانا قبر پر, یہ گناہ ہے. اس طرح یعنی ٹافیوں کی وجہ سے آپ کے یا قبرستان میں گناہوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے, وہ شاید ہوتا ہو, اس لیے تو بالکل بھی نہیں بانٹنی چاہیے. ویسے بھی قبرستان میں کھانا پینا کھانے پینے کی چیزیں, اور یہ یوں مطلب یعنی کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے, اس میں سکوت خاموشی اور سنجیدگی ہونی چاہیے. ہم کھانا کھلائیں گے, روٹیاں بانٹیں گے, ٹافیاں بانٹیں گے, تو اس طرح ذرا شور مچے گا, اور یہ عبرت کا جو قبرستان کا جو معاملہ ہے تو وہ اس کا بالکل الٹ ہو جائے گا, لوگوں میں ہرس پیدا ہوگی. حالانکہ مطلب قبرستان میں آ کر دنیا کی چیزوں کی ہرس مٹانے کی جگہ ہے کہ یار یہ پیٹ بھرتے رہیں گے, کب تک بھرتے رہیں گے, یہ تو پھٹ جائے گا اندر جا کے, پھٹتا ہے نا پیٹ, تو آدمی عبرت کرے غور کرے. اب یہ چیزیں کھانے کی پینے کی بانٹیں گے لوٹیں گے تو پھر یہ عبرت تو ختم ہوگی, وہ ہرس میں پڑ جائے گا بندہ, تو اس لیے مطلب ان چیزوں سے بچا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخ طریقت امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر جو کچے مکان ہوتے ہیں ان کے فرش پر اور دیواروں پر بھی جو یہ یعنی کہ زمین میں کچے ہوتے ہیں, تو یہاں پر جانوروں کا گوبر جو ہوتا ہے, یہ بھینس کا گوبر جو ہوتا ہے, وہ اس کو نہ لپائی کرتے ہیں جس طرح ہم فرش بناتے ہیں, تو اس طرح یہ لپائی کرتے ہیں کچے گھروں میں. پوچھنا یہ تھا کہ ایسی جگہ پر یہ کیا یہ پاک رہتی ہے, اور ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے, اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے.
انڈرسٹوڈ کہ گوبر تو ناپاک ہوتا ہے, اب لپائی کی تو ایک ناپاک گوبر کی لپائی کی ہے تو نظر بھی آ رہا ہے سب کچھ, مطلب یہ تو ہے تو ناپاک, وہ اس میں نماز اگر گوبر پہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو کہاں سے ہوگی, ہوگی ہی نہیں. ہاں بالفرض کوئی بالکل خشک ہو گیا ہے گوبر اور اس پر کوئی چادر بچھا دی, موٹی چادر بچھا دی جس سے یہ گوبر نظر بھی نہیں آتا, نہ اس میں کوئی چکناٹ نہ پانی نہ نمی کچھ بھی نہیں ہے, بالکل خشک ہے, تو اب نماز اس پہ ہو جائے گی. پھر یہ کہ ایسی جگہ پر اللہ رسول کا نام بندہ لے کیسے, چاروں طرف گوبر ہی گوبر, اس میں ناپاکی نجاست, پھر رحمت کیسے نازل ہو اس پر, رحمت کے فرشتے کیسے آئے اس گندی جگہوں پر, پھر یہ نجاست والی جگہ پر تو پڑھنا کچھ اللہ رسول کا نام لینا یہ بھی ظاہر بیعت بھی ہے, تو یوں مطلب یہ کہ اب دیہاتوں میں ہو سکتا ہی ہے ان کی کوئی حکمت ہوتی ہوگی, خدا بہتر جانے, مٹی مکس کرتے ہیں یہ ہے مٹی میں, لیکن پھر بھی یہ مٹی مکس کر کے گوبر ملاتے ہیں. اب وہ اس کے پاک ہونے کی صورت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گوبر ہے نا یہ خود مٹی بن جائے, اتنا اس کو ٹائم لگ جائے کہ یہ ایک ایک ذرہ اس کا مٹی میں تبدیل ہو جائے, اس کو ماہیت تبدیل ہونا کہتے ہیں, کیفیت ماہیت اس کی جنس بدل جائے تب جا کر یہ پاک ہوگا, لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ فوراً تو نہیں ہوگا, یہ پتا نہیں کب ہوگا. جس سے کہ شراب ہے, شراب جب سرکہ بن گئی, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب سرکہ بن گئی تو واقعی سرکہ بن گئی جب، تو اب یہ سرکہ پاک ہے اور اس کو کھانا پینا بھی پاک ہے. اسی طرح اپلا، گوبر کے اپلے بناتے، سردیوں میں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لوگ کچے گھروں میں دیہاتوں میں خاص کر جو تاپتے، اس سے ہمارے یہاں ہیٹر ہوتے ہیں شہروں میں، تو اپلا جلایا، ناپاک اپلے ہوتے ہیں یہ گوبر کے ہی بنتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ جلتے 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 خود بجھ گیا، یعنی اتنا یہ جلا کہ اب جلنے کی صلاحیت نہ رہی تب یہ بجھ گیا. یہ راکھ پاک ہے کیونکہ اب اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی کہ اب یہ اپلا نہیں ہے، یہ گوبر نہیں ہے، یہ راکھ ہے. اچھا اگر یہ خود نہیں بجھا، کسی نے بجھا دیا، پانی ڈال دیا، کوئی چیز مار کے بجھا دیا اس کو، اب جو راکھ بچی ہے یہ ناپاک ہے کہ یہ خود جل کر اتنا نہیں جلا کہ اس میں صلاحیت نہیں جلا جلنے کی، ختم نہیں ہوا. اب پھر بھلے اس راکھ کو آپ جلاؤ گے تو نہیں جلے گی، وہ الگ بات ہے، لیکن تھی صلاحیت اس میں جبھی تو یہ جل رہا تھا. یوں مطلب یہ کہ ماہیت تبدیل ہو اس کی، اور بھی کئی چیزوں کی یہ ماہیت تبدیل ہونے پر اس کے مسئلے بدلتے ہیں. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 404 پر ایک گوبر والی زمین کے تعلق سے مسئلہ لکھا ہے. جو زمین گوبر سے لیسی گئی اگرچہ سوکھ گئی ہو، اس پر نماز جائز نہیں. ہاں اگر وہ سوکھ گئی اور اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا تو اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کپڑے میں تری ہو، کپڑا اگرچہ اس میں کوئی بھیگی بھی ہو، بھیگا ہوا ہو، مگر اتنی تری نہ ہو کہ زمین بھیگ کر اس کو تر کر دے، کہ اس صورت میں یہ کپڑا نجس یعنی ناپاک ہو جائے گا اور نماز نہ ہوگی. یہ تو کپڑے کی تری کی بات، کہ کپڑے میں اگر تری ہے تو اس کوئی بھی چیز ناپاک جگہ پر رکھیں گے نا، یعنی کہ جیسے ہاتھ بھی رکھا ناپاک جگہ پر، اب معمولی تری ہے تو حرج نہیں ہے، اگر اتنی تری ہے اس میں ہاتھ میں گیلا اتنا کہ یہ پانی ہاتھ کا جیسے نجاست پر پہنچا، نجاست پر پہنچا اور وہ سوکھی ہوئی نجاست کو لے کر، گیلی تو خیر اس کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، سوکھی ہوئی نجاست کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سوکھی ہوئی نجاست کو لے کر یہ پانی واپس آ گیا تو اب ہاتھ نہ پاک ہوگا، ورنہ خالی ٹچ ہونے سے، معمولی گیلا ہے سوکھی نجاست پر ٹچ ہونے سے ناپاک نہیں ہوگا. اور نجاست جو گیلی ہے سوکھی بھی نہیں ہے تو اس کی معمولی تری یہ بھی ناپاک ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. منور سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا احرام باندھنے کے بعد نفل کسی بھی وقت ادا کیے جا سکتے ہیں یا تاخیر کرنے سے کوئی جرمانہ لازم آئے گا؟
اصل عرف میں جو احرام جو باندھ چادر اس کو احرام بولتے ہیں، اصل میں یہ دو چادریں لپیٹنا احرام نہیں ہے، احرام ہوگا اسی صورت میں کہ جب اس کی نیت کر لیں گے، اس کے بعد لبیک یا اس کے قائم مقام کچھ پڑھیں گے تب جا کر یہ احرام کمپلیٹ ہوگا، بھلے چادر نہیں پہنی، کسی نے سلے ہوئے کپڑے پہنے اپنے معمولات کے اور احرام کی نیت کر لی اور لبیک اس کا قائم مقام کہہ لیا تو یہ محرم ہو گیا، یہ اس کا احرام. اگرچہ گناہ ہے اس پر جو کفارے دم جو بھی ہے مطلب کفارے وہ سب آئیں گے، لیکن یہ احرام ہو گیا اس کا. تو یوں مطلب یہ چادریں جو ہے، چادریں اصل افضل یہ ہے کہ جب جو بھی ہے غسل کرے، عطر لگائے وغیرہ، اور ناخن بال غیر ضروری تراشنا اور اس کی کئی سنتیں ہیں، تو یہ ادا کرنے یہ کرنے کے بعد جب اب غسل کر کے اور احرام کی چادریں لپیٹی، احرام باندھنا کہنے میں حرج نہیں ہے لیکن سمجھا رہا ہوں نا مسئلہ، تو چادریں لپیٹی، اب اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو دو رکعت نفل پڑے جائے، یہ ثواب کا کام ہے. مکروہ وقت ہے جیسے ایک عصر کے بعد احرام باندھا، عصر کے فرض پڑھ لیے اب احرام باندھا تو اب نفل نہیں پڑھ سکتے کہ ان کے نفلوں کے لیے مکروہ وقت ہے. ہاں جب تک فرض نہیں پڑے تھے تب تک پڑھ سکتا ہے نفل احرام کے. اچھا یا مکروہ تحری میں وقت آ گیا کہ سورج اتنا مطلب ہے کہ ڈوبنے کے قریب ہو گیا کہ 20 منٹ رہ گئے تو اب اس دن کے فرض نہیں پڑے تو پڑھے عصر، وہ نفلیں نہیں پڑھ سکتا اس وقت نہ اور کوئی نماز. تو یوں اس طرح مطلب یہ کہ نفل، اچھا کسی نے سستی کی وجہ سے نفل نہیں پڑھے احرام کی نیت کرنی تو بھی گناہ گار نہیں ہے, نفل کے بغیر احرام ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ عبادت تو زندگی میں کبھی حاصل ہوتی ہے, تو چاہیے تو یہی کہ آدمی اس کی ہر سنت مستحب ادا کرے, سستی نہ کرے. اللہ کرے کہ ہم کسی نیکی میں سستی نہ کریں. کہ چادریں لپیٹنے کے بعد نفل پڑھیں گے, اس کے بعد نیت کریں گے, اس کے بعد لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی الفاظ کہیں گے. عام طور پر لبیک ہی پڑھتے ہیں. پہلے چادر لپیٹیں گے, پھر نفل ادا کریں گے. سر بھلک آپ ڈھانپ لیں, امام آئے ٹوپی ہے خود چادر رکھ لی کوئی رکھ لیے, اور اب یہ کہ یہ نفلیں پڑھنے کے بعد نیت کرے احرام کی, اب یہ لبیک وغیرہ جو بھی وہ پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ارسلان سوال کر رہے ہیں, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کا نام کس نے رکھا؟
اس کی ساری تفصیل ایک ویڈیو میں موجود ہے. علماء اہل سنت کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا, اور اس میں حضرت علامہ ارشد القادری صاحب ہند سے تشریف لائے تھے, اور اس میں مطلب انہوں نے یہ نام پیش کیا تھا دعوت اسلامی. لیکن یہ کہ وہ اجلاس جو تھا وہ باقاعدہ کسی جو پروپر جو ایک مضبوط فیصلہ ہوتا نا, میں اس میں شریک تھا. کوئی ایسا فیصلہ جو بھی ہوا تھا وہ فیصلہ چل نہیں پایا سر, میں نے کافی تفصیل اس میں عرض کی ہے. اس کے بعد پھر ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کچھ علماء کرام نے مل کر مجھے وہ امیر بنایا تھا, وہ بنایا تھا کراچی کا. اب باہر جا کر کام کرنا تھا, ساری دنیا میں کام کرنا تھا. پھر یہ کہ اس طرح ہم لوگ آگے بڑھتے رہے, علماء کی دعائیں لیتے رہے, اور علماء ہماری مطلب حوصلہ افزائی کرتے رہے, پھر ٹھپکتے رہے بڑھتے رہے. آج ماشاء اللہ دنیا میں دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے. علماء اہل سنت کے قدموں کی دھول کا صدقہ. ظاہر ہم علماء کے بغیر تو چل بھی نہیں سکتے نا, سیدھی بات ہے. خالی خالی ہوشیاری کرنی, یا مجھے سب کچھ آتا ہے, مجھے کچھ بھی نہیں آتا. میں پوچھ پوچھ کے آپ بتا رہا ہوں, سمجھو. اللہ پاک راضی ہو جائے بس, اور ہم سے دین کی خدمت لے لے. یہ وی سی ڈی کا نام دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی, کافی تفصیل آتے ہیں اس میں. وہ میں نے تو خیر وہ اجمالاً مختصراً دو باتیں جواب میں دے دی, کافی تفصیل ہے اس میں کہ کس طرح یہ دعوت اسلامی بنی, کس طرح آگے بڑھی, کیسے دنیا میں یہ پہنچی, بہترین معلومات ہیں اس میں. یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل سکتی ہے. کئی سال پہلے یہ مطلب وہ بھی نگران شورا ماشاء اللہ ہمارے حاجی عمران بہت سمجھدار ہیں, انہوں نے مجھے مطلب اصرار کیا تھا کہ یار کچھ کرو کچھ کرو, تمہارے جانے کے بعد پھر دعوت اسلامی کی تاریخ مسخ ہو سکتا ہے ہو جائے. تم ایک واحد گواہ ہو اس کے, جو تم جو بیان کر سکتے ہو. ذرا پریکٹیکلی تو میں ہی اس میں آگے بڑھا نا, تو پھر کوئی کچھ بولے گا, کوئی کچھ بولے گا, کوئی کچھ بولے گا, تو دعوت اسلامی. تو پھر یوں ہم نے الحمدللہ ایک جگہ جمع ہو کر وہ یہ وی سی ڈی تیار کی تھی, تو الحمدللہ اپنے پاس وہ ہو گیا کہ دعوت اسلامی بنی کیسے. اب کوئی بھی کچھ بات کرتا بھی ہے مائنس, تو اسی وی سی ڈی سے اس کو ملایا جائے گا. کوئی بھی بات کرتا ہے کہ بھائی اگر وی سی ڈی کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اس کو مانا نہیں جائے گا. کہ پریکٹیکل میں اکیلا ہی الحمدللہ یہ مجھے سعادت ملی, کچھ دوستوں کے ساتھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس کو لے کے چلنے کی سعادت میں نے پائی تھی, ان مانوں کر اکیلا. ورنہ سر صرف اکیلا یوں نہیں تھا, میرے ساتھ اسلامی بھائی تھے. جب اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی تب مل جل کر جاتے ادھر ادھر بیان کرتے, ہم کو نہیں پتا تھا کہ دعوت اسلامی چلے گی یا نہیں چلے گی, یا آگے بڑھے گی یا مسل دے گا کوئی آ کر. لیکن یہ کہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بڑھتے رہے چلتے رہے آگے, اور کام کو کام سکھاتا گیا. پروپر مطلب ایسا نہیں تھا مطلب منشور میرے پاس اس وقت, ہم لوگ بس یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, اور اللہ کی رحمت سے یہ کہ آگے چل کر یہ ابھی تک ہم بس وہ ابھی تک چل رہے ہیں. جو ہم کو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہی کے مطابق تو ہے نہیں, انڈرسٹوڈ ہے بھائی, قرآن کی وہی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو بندے ہیں, غلطیاں بھی کرتے رہے کرتے ہیں, آگے نہیں کریں گے, کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. رب ہم سے راضی ہو جائے. وہ کوششیں کر رہے ہیں مل جل کر, شورا بھی بنا دیے کہ انشاءاللہ شورا بھی اپنے مشورے کرتی ہے اور مطلب کوئی نہ کوئی طریقہ کار آگے پیچھے, کبھی بھائی یوں کرتے ہیں تو کبھی بولا اچھا یوں نہیں یار, اس سے زیادہ دین کا فائدہ ہوا, چلو بھائی یوں کرتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے, تقریباً سب کو پتا ہوتا ہے یہ کیا کیا کس طرح ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے بڑھ رہے ہیں آگے. اچھا کام ہے تو اس کو اچھا کہنا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مطلب خوبصورت بدن ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں کریں گے. مکھی صفت جو ہوتے ہیں بعض لوگ کہ وہ صفت ہوتی ہے, تو خوبصورت بدن کا کوئی اس کو دلچسپی نہیں ہوتی. پھوڑا ہے, پھوڑے پہ بیٹھیں گے اس کی پیپ چوسیں گے, اس کی پیپ چوسیں گے, زخم ہے تو اس کا مواد چوسیں گے. یہ ہوتا ہے. تو تنقید سے ہم بالا تر ہیں نہیں نا, ہم نبی تو ہیں نہیں, نبی معصوم ہوتا ہے. تو گناہ گر بندے ہیں, اللہ کے کوشش کرتے ہیں تو اچھا کام ہے. اگر کہ لوگ نمازی بن رہے ہیں نا, بن رہے ہیں اس وقت, اتنے سارے مطلب ماشاء اللہ داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں, امامے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی ساری مسجدیں, اتنے فضان مدینہ, اتنے قافلے, اتنی جگہ, سینکڑوں ہزاروں جگہ دینی اجتماعات ہو رہے ہیں, لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے, گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. تو یہ سب اچھے کام نہیں ہے تو اچھا کام بولتے کس کو ہے؟ تو یوں ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو آدمی پذیرائی کرے, اس کو اچھا بولے, ساتھ مل کر کام کرے. خالی دور دور سے تنقید تو بھائی, اب بہترین خوبصورت کوٹھی بنگلہ بھی ہوگا تو واش روم تو ہوگا نا یار, تو کیا واش روم کی تذکرے کرو گے یار؟ یا جو مسجد بیت بنائی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے, اس کا کوئی ذکر خیر کرو گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ بڑی پیاری وضاحت امیر سنت نے فرمائی ہے, اور امیر سنت نے دوران بیان یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو میں مجھے معلوم ہے وہ کس کو معلوم ہوگا. یہ بڑی پنچنگ لائن جس کو کہتے ہیں, ایک پنچنگ لائن ہوتی ہے کہ بھائی میں شروع سے ہوں تو جو مجھے پتا ہے, اگر کوئی بھی آ کر بات کرتا ہے تو جتنا مجھے پتا ہوگا اتنا کس کو پتا ہوگا. میری سنت نے جو اپنے بارے میں فرمایا, لوجیکل بات ہے, سمجھ میں آنے والی ہے. اسی طرح ابھی یا بعد میں کئی حصے ہوتے ہیں کہ بس دعوت اسلامی کو ہم بہت قریب سے جانتے ہیں, ہم نے جناب یہ دیکھا ہے, ہم نے جناب اس سے پوچھا ہے, ہم نے یہ معلومات لی ہے, میں تو بڑا اندر رہا ہوں, میں تو بہت باہر رہا ہوں. تو یوں کر کے کوئی لکھے گا تو کوئی بولے گا تو کوئی ویڈیو بنائے گا, اور جب اس طرح کی کوئی باتیں ہم دیکھتے پڑھتے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو لگتا ہے پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا اور یہ بول کیا رہے. وہ کئی باتیں مطلب کہ غلط بیانی پر مبنی ہوتی ہیں, ڈس انفارمیشن جس کو کہتے ہیں نا, کہ معلومات کی کمی پر مبنی ہوتی ہیں. تو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور ان کے ارکان اراکین موجود ہیں, ان سے رابطہ واسطہ کر کے ان سے معلومات لے کر لیا جا سکتا ہے. اور دعوت اسلامی کے جو اپنے کہتے ہیں کہ جو آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے, جو ہمارے رسالے چھپتے ہیں, ہمارے مضامین جو چھپتے ہیں, 2 ستمبر کے حوالے سے جو ہمارے مضامین چھپتے ہیں, اس طرح کی اور بھی باتیں, اور امیر سنت جو دعوت اسلامی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا, یہ جو کچھ ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے, کچھ ویڈیوز کی صورت میں ہے, کچھ رائٹنگ کی صورت میں ہے, یہ آتھنٹیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جس کو معلومات لینی ہے یہاں سے لے لے. کئی ایسے ہیں جو دعوت اسلامی پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں, مقالہ لکھنا چاہتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ دعوت اسلامی کا جو ایک جو ریلیونٹ باڈی ہے, اس ریلیونٹ باڈی سے انفارمیشن لے کر آپ اگر کچھ لکھیں گے تو وہ بات ریلیونٹ بھی ہوگی, درست ہوگی اور آتھینٹیکیٹ ہوگی, اور پڑھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہی ہے. ورنہ آپ لکھ دیں گے اور جو دعوت اسلامی کے آپریشن میں پورے فنکشنل ہیں اور بالکل آپریشنل ہیں, جب وہ آپ کی بات پڑھیں گے تو وہ خود آپ پر ہنسیں گے کہ یار یہ کیا لکھ دیا, تھا تو ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو نظامی کوئی نہیں ہے, یہ تو بنائے کبھی وہ کوئی نہیں ہے. آپ نے کسی سے پوچھا کہ میں نے تو دعوت اسلامی والے سے پوچھا ہوا ہے, تو وہ کون سا دعوت اسلامی والا جس سے پوچھا ہوا ہے؟ تو یہ باتیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں یہ بھی فرضی نہیں ہیں, کیونکہ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں اور ایسے بچارے لکھنے والے لکھ چکے ہیں, بولنے والے بھی بولتے چلے گئے. تو میری تمام دیکھنے سننے والوں سے آج بھی اور کل بھی یہ درخواست ہے کہ اگر آپ دعوت اسلامی کے تعلق سے کچھ آتھینٹیکیٹ, مضبوط اور سرٹیفائڈ, مضبوط اور بہترین اور اچھا اور درست اور سچا مواد دینا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کی مرکز مجلس شورا کے اراکین ان سے رابطہ رکھیں, ان سے آپ معلومات لیں, وہ انشاءاللہ آپ کو راستہ بتا دیں گے. ایک دو رکن تو ہیں نہیں شورا کے, الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہیں, اراکین شورا سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو میں نے آپ کو ایک وے بتا دیا ہے تاکہ آپ جب بھی کچھ لکھنے کی کوشش کریں تو آپ کی بات درست ہو کے لاکھوں وہ پڑھنے والے ہوں گے آپ کی بات کو جو دعوت اسلامی کو اندر سے جانتے ہیں,
ان کو لگے گا کہ یا لگتا ہے ان کی معلومات کی کمی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے کہ ابھی ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے لیکن ہم تھوڑے سے پیسے جوڑ کے عمرہ کر لیتے ہیں, عمرہ کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں, پھر کیا ضروری ہے کہ ہمیں حج بھی کرنا ہے, واجب ہے؟
عمرہ اور حج, عمرہ عمرہ حج حج ہے, حج کے اپنے شرائط ہیں. عمرے کے لیے تو عمرہ فرض واجب تو ہے نہیں, احرام باندھ لیا عمرے کا تو اب عمرہ پورا کرنا ہوگا, واجب ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ویسے جیسے کوئی اربوں خربوں پتی ہے وہ یہاں رہتا ہے اپنے وطن میں, اب بھائی چونکہ اس کے بعد مال بہت ہے اس پر عمرہ فرض یا واجب ہو گیا, تو ایسا نہیں, عمرہ سنت ہے, کرنا چاہیے, سعادت ہے, بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اگر زندگی میں ایک بھی کسی نے عمرہ یوں نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں حج میں پھر تمتع میں عمرہ ہوتا ہے, قران میں عمرہ ہوتا ہے, وہ پھر حج کی اقسام میں آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ جاندار کی تصویر والے کپڑے پہنتے ہیں, تو ایسے کپڑے پہننے والے جماعت کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تو ہماری نظر اس تصویر پہ پڑ جاتی ہے کبھی کبھار, تو امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا ایسا اگر معاملہ ہوا تو ہماری نماز ہوگی یا ٹوٹ جائے گی, کیا معاملہ ہوگا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دے, میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے, جزاک اللہ خیرا.
اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے گا واقعی یہ مسئلہ تو عام ہے, تصویروں والے کپڑے پہن کر لوگ آتے ہیں مسجد میں, اپنی نماز تو نہیں ٹوٹے گی اگر کوئی تصویر والے کپڑے پر یا اس کی تصویر پر نظر پڑ جائے یا فریم لگی ہوئی ہے کوئی, جیسے تصویر پر نظر پڑنے سے نماز نہیں ٹوٹے, البتہ جس کے کپڑے پر تصویر بنی ہوئی ہے اس کے لیے تو مسئلہ ہے.
اس میں عام طور پہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ یوں پریشان ہوتے ہیں کہ اگلی صف میں جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیٹھ پر بعض اوقات جاندار کی تصویر ہوتی ہے, تو اب اس پہ سوال جیسے انہوں نے کیا وہ یہ کہ پیچھے والے کی نماز پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا, تو ویسے بھی تصویر میں اس وقت نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے جب وہ سامنے پورے قد کی پورے سائز کی ہو, پورا سر سے پاؤں تک, اور تعظیم کے ساتھ اسے کھڑا کیا ہوا ہو, جیسے جو ہے وہ عبادت کے طور پہ کسی کو کھڑا کر دیا ہے, تو اس طرح اگر تصویر سامنے موجود ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے ورنہ مکروہ تنزیہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے جو عام طور پہ نمازوں میں پیش آ جاتی ہے بہت سو کے لیے کہ اگلی صف میں کوئی بندہ کیسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات واقعی اس میں جاندار کی انسان کی بعض اوقات تصویر ہوتی ہے, تو اس کی پیچھے والے کی نماز پہ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسے
یہ مسائل تو ایئرپورٹوں پہ اور ادھر ادھر نماز پڑھتے ہیں اسٹیشنوں پر آدمی بچ ہی نہیں سکتا, پوری پوری تصویریں, کیا مرد بے پردہ عورتوں کی تصویریں بھی ہوتے ہیں, آدمی کیا کرے, بچ کر کہاں جائے. لیکن بہرحال جو مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, ہم اس میں کوئی یعنی کہ اپنے تو پر رعایت تو کرنے سے رہے, تو اس لیے وہ کوشش یہی کیجئے کی جائے کہ جہاں تصویر کا سامنا نہ ہو. لیکن وہی انہوں نے فرمایا تعظیم, تعظیم سے مراد جیسے کہ آپ دیوار پہ آویز آئیں تصویر فریم لگی ہوتی ہے, یہ تعظیم میں آئے گا. اور پائیدان پر تصویر بنی ہوئی ہے جہاں پاؤں رکھتے ہیں تو یہ تعظیم میں نہیں آئے گا. اس طرح سجدہ جہاں کر رہا ہے سجدے کی جگہ پر بنی ہوئی ہے تو پھر یہ یہاں بھی وہی کہ وہ تصویر جس کی ممانعت ہے تو وہ ہے تو مکروہ تحریمی نماز ہو جائے گی. مواضع سجود یعنی سجدے کے جگہ پر تو اس طرح سامنے ہے تو اس کا زیادہ شدت, پیچھے دائیں بائیں تو اس میں یہ اس میں تخفیف یعنی کمی آئے گی اس کی کراہت میں. تو بہار شریعت کے تیسرے میں حصے میں اس کے مسائل لکھے ہیں, اور جو انہوں نے قد آدم کا فرمایا مطلب پورے قد کی, تو یہ جد الممتار سرکار اعلی حضرت نے رد المختار کی شرح لکھی ہے, اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ پورے قد کی تصویر ہو تب کراہت آئے گی. اگر جیسے کہ اب کپڑوں پہ جو لوگوں کے ویسے بھی بنی ہوتی ہے وہ سر بنا ہوتا ہے عام طور پہ, کھلاڑی کا سر یا کوئی مطلب باکسر کا سر, اس طرح کے سر بنے ہوتے ہیں یا شیر کا بڑا سر بنا ہوتا ہے چہرہ, تو ان میں وہ شدت نہیں رہی کہ وہ کٹ گیا نا, وہ تھوڑا سا ہے وہ. اگرچہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسئلہ, اس کی بھی عمارت لکھی ہوئی ہے, یہ اعلی حضرت کی تحقیق جو ہے نا وہ یہ کہ پورا قد پاؤں سے سر سے لے کر پاؤں تک, اس کو مطلب قد آدم بولتے ہیں, قد آدم بھی بولتے ہیں اور پورے قد کی تصویر کپڑوں پہ جو بنی ہوئی ہے تعظیم کے انداز نہیں ہے،
یعنی
اخبار میں بنی ہوتی ہے،
جو پیچھے پڑ رہے نا اس کے لیے تو نہیں ہے نا،
اس کے لیے بھی نہیں، اور پھر اخبار رکھے ہوتے ہیں، اخبار رسائل مختلف میں بھی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو یہ بھی تعظیم کی نہیں ہے، ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، کوئی تعظیم مند ٹیبل پر یوں نہیں رکھتا، آپ یہ رسالوں میں اور اخباروں میں یا قرآن کریم نہیں رکھیں گے، قرآن کریم رکھنے کے لیے آپ نہیں یار اوپر ہونا چاہیے، ایک ہماری طبیعت بولتی ہے کہ یہ تعظیم کی جگہ ہو، تو یوں مطلب تصویر بھی دیوار پر جو آویزہ ہوتی ہے وہ تعظیم کی جگہ ہے، جو میں نے عرض کیا کہ یہاں آدمی یہ بھلے نیت میں نیت کرتا ہوں تعظیم کرنے کی، یوں کر کے نہیں لگاتا، لیکن یہ تعظیم کی جگہ کہلائے گی۔ اب جیسے کہ لوگ اپنے گھروں میں باقاعدہ کچھ اب وہ تاک بناتے ہیں، تاک یہ کھانے وغیرہ بناتے ہیں سیمنٹڈ، اس میں باگڑا بلے رکھتے ہیں، تو باگڑا بلا بولتا ہوں، یعنی گڈیاں رکھتے ہیں، تو ہاتھی گھوڑے رکھتے ہیں، تو شیر رکھتے ہیں، تو یہ سجا کر، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تعظیم کی جگہ ہی ہے، اور ایک طرح کا جیسے بت خانہ بنا دیتے ہیں اپنے گھروں کو،
اس کو نیش کہتے ہیں، نیش کہتے ہیں وہ جو ایک باقاعدہ ایک گیپ بنا دیتے ہیں، گالا بنا دیتے ہیں،
گالا جی،
اور اس کے اندر وہ پھر وہ ایک ہلکی سی ایک منڈیر سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ چیزیں رکھتے ہیں، تو یہ بنائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ڈیکوریشن پیس کے طور پر ہی پھر کبھی ڈالفن رکھتے ہیں تو کبھی کیا رکھتے ہیں تو کبھی ہاتھی رکھتے ہیں تو کبھی کتا رکھتے ہیں،
تعارف کروا رہے ہوتے ہیں زمین کے جانے والے ہیں، جو مطلب عاشقان سے قرآن کریم رکھ دیتے ہوں گے، چلو بتوں کو ہٹاؤ قرآن شریف رکھو،
سبز گنبد کی تصویر ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب
آپ بھی صاف کر دو یار ان چیزوں کے، بالکل پاک صاف کر دو تصویروں سے، یہ بتوں سے اور یہ اس طرح کی چیزوں سے، آپ قرآن کریم رکھے، دینی کتابیں رکھے، اس میں غوث پاک کے مزار شریف کا ٹکڑا، سبز گنبد شریف، کعبہ شریف، اجمیر شریف، تو اس طرح کے مطلب مقدس تصویریں فریم میں رکھی جا سکتی ہیں، اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں بھی بندہ رکھ سکتا ہے، یہ کیا مطلب گڈے گڈیاں باگڑے بلے سجا کے رکھ دیا، وہ ہوگا کیا رحمت کے فرشتوں کے لیے کوئی دروازہ تو رکھے، پھر بولتے ہیں یہ پریشانی آئی وہ مصیبت آئی، بچہ گرا تو ہاتھ توڑ دیا، تو بیٹی گری تو سر پھوڑ دیا، تو اب یہ آپ اللہ رسول کا نام رکھے اس میں، ایسا نہ کریں، سب ہفتہ صفائی نہیں گھنٹہ صفائی، صفائی کا ایک گھنٹہ منائے، جتنی بھی تصویریں آپ کے فریج پر لگی ہوئی ہیں، کبٹ پہ لگی ہوئی ہیں، دیواروں پہ بچوں نے اسٹیکر لگا دیے تصویروں کے، سب کھرچ کھراچ کے صاف صفائی اور آئندہ کے لیے پابندی، اور ساری گڈی گڈے یہ سب مطلب لوگوں کے، بچہ کھیلے اس کے لیے جائز ہے گڈی گڈے، یہ قدموں میں لوٹتے ہوں، ان کو یوں سجا کے رکھنا نہیں ہے، جھگڑا سجا کے رکھنے کا، انہیں مسئلہ سجا کر رکھنے کا ہے، باقی ادھر ماری لات تو بیبی نے ماری لات تو بابو نے ماری ٹھوکر، تو یوں مطلب یہ گڈے گڈیاں جو ٹانگوں میں لڑکتے رہیں گے، ہاتھی گھوڑے جو بھی کھلونے کے، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں تعظیم نہیں ہے نا، یہ سجا کے رکھا مسئلہ اس میں، یہ لاتیں بھی مار رہے ہوتے ہیں پھر سجا کے بھی رکھ دیتے ہیں، جتنی سجا کر رکھا وہ بھی تعظیم والا حصہ پایا گیا، تو وہ پھر اس کا نقصان، رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے گھر میں، اتنا تصویر اگر تعظیم کی جگہ لگا کر رکھی ہے تو۔
اچھا حضور یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی آپ نے تعظیم والا بھی جو کہا، جیسے ٹی شرٹ لوگ پہنتے ہیں تو ٹی شرٹ کے پیچھے، جیسے پیچھے کی تصویر کی بات چلی، کسی بھی انسان کی یا جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، اب یہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تب تو چلو ٹھیک ہے یہ پیچھے ایک ہے، لیکن ابھی اتار کے کچرے میں ڈالے گا، میلے کپڑوں میں ڈالے گا، زمین پہ ڈالے گا، یہ سب کرے گا، یوں انہیں سب کچھ ہو رہا ہوگا، وہ جو کچھ اس ٹی شرٹ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہوگا وہ ہو رہا ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ جو پیچھے جو تصویر جو پیٹ پر یا کہیں آتی ہے اس کا کیا، اور اب ایمبرائڈری ہوتی ہے یہاں پر جیسے کہ فرنٹ پر پاکٹ کے پر سے آگے پیچھے ایمبرائڈری ہوتی ہے، تو ایمبرائڈری کے اندر بعض اوقات یہ کہ یہ پتا تو چل جاتا ہے کہ یہ کیا بنا ہوا، لیکن کوئی اس کی شکل یعنی کہ چہرہ آنکھ وغیرہ وہ واضح نہیں ہوتا، مگر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہے کیا، تو میں نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ باقاعدہ اس طرح یہ کمپنیز کے نام ہیں، اگر میں نام لوں اس کے تو پھر وہ خالی کمپنی کا نام لینا پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں جو ایمبرائڈری وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کے تعلق سے بھی کیا یہ فرنٹ پر یا بیک پر، تو ان سب پر بھی ایک ہی حکم ہوگا، کیونکہ اب بات چلیے تو پھر سب تک بات پہنچ جائے،
تصویر وہ ہوتی ہے کہ جو زندہ کی حکایت کرے، یعنی یہ ایسا اس زندگی کے اس میں آثار ہوں، اب جیسے کہ آخری دیدار کا فوٹو آتا ہے، سب کو پتا ہے کہ فوت شدہ ہے، کفن میں لپٹا ہوا ہے، چہرہ بھی بالکل اس کا اس طرح نہیں ہوتا کہ زندہ، تو یہ جو مردہ ہے نا اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تصویر میں آخری، یہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. زندہ کی یعنی کہ حکایت کرے، یہ زندہ انسان کی تصویر ہے یا زندہ جانور کی تصویر ہے، یا یہ اس کی ہے کہ ایسی زندگی پائی جاتی ہے. بعض اوقات ایسے اب جنات کی تصویر بناتے ہیں، اب دیکھا کس نے یار جنات کو، یہ فرضی تو ہوتی ہے، اب یہ ایک دم وہ خوفناک شکل بناتے ہیں کہ یہ جن ہے، یہ فرضی کہلائے گی، قیاسی کہ سوچ کے آدمی بنا لی، تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے یا یہ تصویر ہوگی تو اس سے گناہگار ہوگا. تو یوں مطلب زندہ کی حکایت کرے، زندہ ہونا اس کا ثابت کرے کہ بھئی زندہ کی تصویر ہے اور یہ بندہ جو ہے نا یا یہ جانور یہ اس طرح کا زندہ ہوتا ہے. بعض جانور جو ہیں یہ بھی مطلب یعنی کہ فرضی قیاس کی، جیسے ڈائناسور غالباً یہ بھی بولتے ہیں کہ نام ہے ڈائناسور، کھلونے وغیرہ بنتے ہیں، پتا یہ سنا یہی کہ اس کا وجود نہیں ہے دنیا میں، خوفناک سا جانور ہوتا ہے، بچے ڈرتے بھی نہیں ہے اس سے، پہلی بار آدمی خوفناک ہوتا ہے لیکن بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. اب خدا جانے مطلب اس کا حکم کیا ہوگا، اگرچہ وہ زندہ کی حکایت کر رہا ہوتا ہے کہ زندہ ہوتا تو یہ ایسا ہوتا. اچھا اب وہ کہ جیسے کہ صرف چہرے کی تصویر یا سر کی آدھی تصویر، دیکھو اس کے بھی مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. کپڑے پر تصویر ہونا اس کے ناجائز ہونے کے بھی کتابوں میں لکھے ہوئے مسائل، یہ ہے مطلب اس میں علماء کے مختلف اپنے اپنے اقوال ہوتے ہیں. ہم نے جو پیش کیا کہ پورے قد کی تصویر، تو وہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ رد المحتار کی شرح جد الممتار، یہ اس میں سے آپ کو سمجھو اس میں جو لکھا ہوا وہ مسئلہ عرض کیا. کل جا کر کوئی بولے فلاں کتاب میں یہ فلاں کتاب، تو واقعی کئی مسائل ہوتے جس میں علماء کے اپنے اپنے مطلب ویوز ہوتے ہیں، اور ہم ظاہر کسی کو بھی غلط تو نہیں کہیں گے کہ یہ 100% غلط ہے اور اپنی مرضی سے انہوں نے لکھا ہے، نعوذ باللہ. ان کی جو مطلب علمی حیثیت کے مطابق، ان کی جو مطلب علم نے ان کی جو رہنمائی فرمائی اور جو انہوں نے لکھا، تو وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے. تو ہم نے جو عرض کیا وہ مطلب اپنی جگہ پر ہے، اس میں آسانی بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو ہم لوگ مطلب فالو کرتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی ہیں الحمدللہ. اس لیے کوئی کنفیوز نہ ہو بھائی فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، ارے اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اور جا کے اب میرے کو حوالے بھیجنا شروع کر دیں، تو یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی.
ایمبرائڈری کے حوالے سے بھی جو نگرانی شروع نے کہا، تو اس میں بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، بعض بالکل واضح اس میں جانور ہوتے ہیں بڑے سائز کے اور ان کی آنکھیں وغیرہ سب کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور مخصوص انہیں جیسے کہنا کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں اور لوگوں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ فوراً پہچان ہو جائے گی، تو اس میں بعض اوقات تصویر بالکل واضح ہوتی ہے تو اس کو بھی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور بعض اوقات نہیں ہوتی لیکن وہ بھی کوئی اچھا کام تو نہیں ہوگا کہ اس کو اپنے کپڑوں پہ اس طرح لگائیں کہ تشویش لوگوں کو پیدا ہوتی کہ یہ ہے کیا، آ کے پوچھتے ہیں پھر اس حوالے سے.
وہ دعا کے لیے ہاتھ کے ساتھ ایک اسٹیکر بہت پہلے دیکھا تھا، ہاتھ خالی ہاتھ دعا کے لیے، اس کے نیچے لکھا ہوتا کہ اس دارالعلوم امجدیہ سے اس کا فتویٰ لیا کہ یہ جائز ہے. بہت پرانی بات کر رہا ہوں، شہید متن میں جب تھا تو کسی نے وضوخانے میں لگایا تھا، یعنی کہ لوگ ہاتھوں کو بھی ناجائز سمجھتے، اس کا مطلب یہ ہوا نا خالی ہاتھ کی تصویر. تو عجیب عجیب لوگوں کی لوجک ہوتی ہے. وہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے کہ مسجد میں انگلش نہیں لکھنا چاہیے انگلش. اب میرے جیسے مطلب وہ بولے تو مائک کا کیا کریں گے، مائک جو ہوتا ہے مائک لفظ بھی اردو عربی تو نہیں ہے، اس کا کیا کریں گے، کلوک کا کیا کریں گے، دیوار میں گڑی لکھی ہے اس میں انگلش لکھا ہوتا ہے. تو یہ تو ایسے یہ بڑے بوڑھے جو بابے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ان کی سوئی اٹک جاتی ہے، مسجد میں انگلش نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یار انگلش کو گالی تو نہیں ہے، لفظ انگلش یہ بھی انگریزی، اصل اردو لفظ انگریزی بولنا ہو، انگلش بولیں گے تبھی پھنس جائیں گے، انگلش نہیں ہونی چاہیے. تو آپ بھی تو بول دو انگلش تو انگلش لفظ ہے. تو یعنی کوئی بھی زبان تو فی نفس ہی کوئی زبان تو بری نہیں ہے نا، جو بھی بولتے ہیں لوگ مطلب تو کیا ان کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے، یا تو انگریزی بولتا ہے تو جا عربی نہیں آتی اردو نہیں آتی، پہلے یہ سیکھ لے پھر مسلمان ہونا، معاذ اللہ. تو یہ ایسی شدت نہ ہو جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے خطیب الانبیاء یہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟
اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک خطیب الانبیاء، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی لقب خطیب الانبیاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے آنے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا میک اپ کر کے نماز ہو سکتی ہے؟
وضو کر کے کسی نے میک اپ کیا، پاک میک اپ کیا ہے کسی نے، نماز تو ہو جائے گی نا، اس میں کیا ہے؟ عورت ہی کرے گی ظاہر میک اپ، مرد تو کر دے سرے. اب وہ میک اپ ایسا ہے کہ جو نیچے پانی نہیں بہتا، ایسے سخت میک اپ بھی ہوتے ہیں چپک جاتے ہیں. تو اب وہ جب وہ وضو کی باری آئے تو چھڑانا ضروری، جیسے نیل پالش. اب تو سنا نیل پالش بھی ایسی آئی ہے کہ جو وہ ناخن کو ڈھکتی نہیں ہے، خالی جیسے کہ مہندی کا کلر ہوتا ہے، مہندی کا وہ کلر جو لائٹ کلر جو ہوتا ہے، عام طور پہ جو اتر جس کی تیز جمتی نہیں ہے. سنا ہے کوئی ایسی آتی ہے نا میں اب نیل پالش. تو اب اگر کوئی ایسی واقعی آتی ہے تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر نیل پالش ایسی ہے کہ جس کی تیز جم جاتی ہے، پپڑی اترتی ہے جس کی، نیل پالش کی اترتی ہے، پھر وہ کیمیکل سے اتارتے ہیں، تو یہ اگر نیل پالش وضو کے بعد لگائی تو تم نماز پڑھ سکیں گے. اب جو وضو کریں تو یہ اتارنی ضروری ہے، ورنہ وضو ہوگا نہیں. اس طرح مہندی کے مسئلے کہ بعض مہندیوں کی پپڑیاں جم جاتی ہیں، تو ان کا پھر علماء منع کرتے ہیں کہ بھائی وضو میں یہ سب اتارنا ہوگا، وضو کر کے لگائی نو پرابلم، اب وضو کریں گے تو ہٹانا پڑے گا. اور بعض مہندیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں سا نہیں ہوتا بالکل، یعنی جیسے میں جنرلی داڑھی پہ ہم لوگ مہندیاں لگاتے ہیں، اس کا رنگ تو تے نہیں جمتی نا، اس کی اترتی نہیں، اس کو جرم بولتے ہیں،
کوٹنگ
کوٹنگ نہیں ہوتی. تو وہ جیسے نگرانی شورا کی داڑھی ہے، کوٹنگ نہیں ہوتی. تو یہ مہندی ہاتھ پہ بھی لگائی تو وضو کے لیے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ ہٹا سکتے ہیں، چمڑی ہٹانی پڑے گی رنگ ہٹانے سے کے لیے، ہٹنی نہیں ہے، یہ اپنی مدت پر ہی دل 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 کے جائے گی. یہ سارے مسئلے علماء نے بیان کیے ہوئے، ہم یہاں سیکھنے کے لیے تو آئے ہیں نا، یہ کچھ نہیں، علماء سے جو سنا ہے وہ تو سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ رشوت سے بچنے کا ذہن کس طرح ملے، کیونکہ جو شخص شرعی حکام پر عمل کرتے ہوئے رشوت سے بچنا چاہتا ہے تو اس سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں رشوت کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں چل سکتا، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، اور اگر کوئی شخص رشوت کا لین دین کرتا ہو تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. میری میرے گھر والوں کی اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
رشوت حرام ہے، حدیث پاک میں رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو یوں اس کی جو خطرناک وعید ہے اس کو یاد کرے بندہ تو رشوت سے بچنے کا ذہن بن سکتا ہے خوف خدا والے کے لیے. اور رائے یہ کہ رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. سب سے اہم کام انسان کے زندہ رہنے کے لیے وہ سانس لینے کا ہے. کیا رشوت دی آپ نے اسے؟ کیا رشوت دی ہے بھائی؟ مفتی تو ہو رہا ہے، اہم ترین کام کہ اس کے بغیر بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، وہ مفت ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ. اور یوں میں نے ویسے سمجھانے کے لیے تو بہت سارے کام ہیں جو بغیر رشوت کے ہو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں بغیر رشوت کی تو پڑھ رہے ہیں یار. کئی کاروبار ایسے ہیں کہ جس میں آدمی کرتا ہے، جیسے ہاتھوں میں لے کر چیزیں بیچ رہے ہوتے لوگ، یہ کس کو رشوت دیں گے؟ کون سے کون مانگے گا رشوت ان سے آ کے؟ تو بہرحال ابھی کوئی مخصوص جگہ پر کھڑا رہنا ہے، اس کو ٹھیا لگانا ہے اپنا یا اسٹال لگانا، تو پھر وہ رشوت خور پھر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بتھا خور پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی چین بنی ہوتی ہے، یہ الگ صورت ہے. تو اب یوں کہ مطلب رشوت سے بچنا چاہے، امامت کرتے ہیں جیسے مسجدوں میں، امام جیسی حلال تنخواہ تو بہت شاید مشکل ملے گی اس دور میں، اگر امام مسائل جانتا ہو، نماز کے نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو بہترین روزی جو ہے نا یہ امامت کی روزی ہے، کہ اس میں نہ رشوت دینی پڑ رہی ہے، نہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، نہ دھوکہ دینا پڑ رہا ہے، بارگیننگ بھی ضرورت نہیں ہے، بے تنخواہ طے ہو گئی، آپ لے رہے ہیں الحمدللہ، جائز ہے، کھائیں پئیں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، سمجھے؟ تو اسی طرح مؤذن کی بھی کوئی رشوت نہیں، خادم کی کوئی رشوت نہیں، تو یوں مطلب تدریس مدرس جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کی کہاں رشوت ہوتی ہے؟ اسی طرح پرائیویٹ جاب جو کرتے ہیں ان میں کوئی رشوت کا عام طور پہ نہیں ہوتا، جیسے کسی نے نوکر رکھا تو کہاں رشوت ہوں گا، اس میں اچھی خاصی تنخواہیں ہوتی ہیں، کوئی رشوت نہیں ہوتی. گورنمنٹ جاب میں سنا ہے کہ رشوت کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ گورنمنٹ جاب ہی کریں. ہم سارے گورنمنٹ کی جاب کریں گے تو پھر پرائیویٹ دکانوں کو کیا بنے گا، ان کو سنبھالنا ہے نا، یعنی ان کو بھی سنبھالنا ہے. تو بہرحال لے کے جیسا اپنا جذبہ ہوگا نا تو وہ رستہ ملے گا، عشق رہنمائی کرے گا، خوف خدا رہنمائی کرے گا. اب نہ خوف خدا ہے نہ عشق مصطفیٰ ہے، ہیر سے بس کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے، آنے دو، لاؤ 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 لاؤ، حل میں مسجد کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور چاہیے اور چاہیے. رشوت سے آئے، سود سے آئے، لوٹ مار کا ہو، غصب کا ہو، چھینا چپٹی کا ہو، پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے، اور پھر کہاں سے بچیں گے؟ تو انما الاعمال بالنیات، بھاری اکثریت اب بھی رشوت سے بچی ہوئی ہے، نہ وہ رشوت دیتی ہے نہ رشوت لیتی ہے. آدمی بچنا چاہے نا تو بچ سکتا. مجھے بھی واسطے پڑے، ایک ملک میں گیا میں، پرانی بات ہے، اب وہ اس نے مطلب وہ غیر مسلم اکثریتی ملک تھا، لیکن وارانسی مسلمان بھی ہیں. اب وہاں میں وہ سامان، میرے زندگی کا فرسٹ ٹراول تھا، تو میں مطلب یعنی کہ سامان میرے پاس جو بھی تھا، اب وہ میرے کو بولتا ہے ہم کو پیسہ دو، انلیگل نہیں دے گا، ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا. میرے بولا وہ زور لگا رہا تھا، میں نہیں دوں گا، میں نے کہا نہیں دوں گا، میرے پاس ڈالر ہیں، اس کا حساب لگاؤ میرے مال کے پاس، جو آفیشلی تمہارا حساب بنتا ہے میں وہ دوں گا. اتنے میں کوئی میرے لینے آ گئے باہر سے، تو اللہ مولانا یہ مانے گا نہیں، تو دینا پڑے گا اس کو. میں نے کہا جب مجھے باہر نکلنے تم پتا چلے گا کہ میرا ذہن کیا ہے. اپنے اس آدمی کو بولا میں نے نہیں دینا اس کو رشوت، میرے پاس مال موجود ہے، میں آفیشلی دینے کے لیے تیار ہوں یار، میں رشوت کے 100 روپے کی تمہیں 1000 دوں گا اگر بنیں گے تو. خیر آخر کار میرے میں مانا نہیں، میرا مال ان لوگوں نے کلٹی کیا، تھوڑا پریشان تو کیا، حساب کتاب لگایا، 100 روپے اور کچھ چلڑ پر 1 روپیہ 2-5 روپے. اچھا وہ جو آدمی وہاں کا تھا، وہ جو لینے آیا تھا مجھے ایئرپورٹ، اس کی سورس اندر آ گیا تھا، وہ حیران ہو گیا، بولا مولانا آپ تو اس کو ایسا مال لائے نہیں جس پہ کچھ بنتا ہو، اس نے اپنی انا رکھنے کے لیے یہ 100 روپے وغیرہ کا بل بھی بنایا ہے، یہ بھی نہیں بنتا، بولا ہے نہیں کوئی ایسی چیز جس پر وہ بنے. خیر یوں میں الحمدللہ بغیر رشوت کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اسی طرح بعض وقت قافلوں میں دیگر ملک جانے پر مل کر گئے تو رشوتوں کے مطالبے ہوئے، ہمارا قافلہ رشوتیں نہ دے ہوئے بھائی، ہم لائن میں کھڑے، بھلے کھڑا رکھیں، کب تک کھڑا رکھیں گے، آخر ان کو خالی تو کرنا پڑے گا نا، بستر تھوڑی ہم جمائیں گے وہاں، نہیں اگر آپ پکے ہوں گے نا تو کھائے گی رشوت یار، جاتا ہے کہ نہیں یار، کتے کو ہڈی ڈالتے ہیں تو ہڈی تیرے کو نہیں ڈالتے ہم یار، تم کو گناہ سے بچاتے ہیں، مان جاؤ یار. ترکیبیں کرتے ہیں، ایک تعداد ہے کہ وہ وقت بچانے کے لیے وہ جلدی جان چھوٹے یار، کون اس کو منہ لگے گا، رشوت دے دیتے ہیں. ذرا وہ کسی نے پولیس والے نے روکا تو رشوت، وہ اسکوٹر روکی تو رشوت. بھائی آپ لائسنس رکھیں، آپ نے کاغذات مکمل رکھیں، نمبر پلیٹ کے جو قانون اس پر عمل کریں، کائے کو رشوت یار، خالی ہے نا. اب اپنے کمزوری رکھی ہے، لائسنس نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، آپ کا ذہن بنا ہو گیا اس کو 100 روپے ڈال دیں گے نا تو اپنے نکل دیں، تو ہو رہا ہے اس طرح یار، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. آپ نے خود رشوت کے اسباب اپنے پاس رکھے ہیں اور ذہن بھی بنا ہوا ہے کچھ دے کر، کہ تو نے رشوت کے لیے سامان اپنا رکھا ہی نہیں، پورا ایک قانون ہے، کیوں لائسنس نہیں رکھا یار، کیوں اپنی نمبر پلیٹ درست نہیں رکھی، یہ تو اور کچھ بھی کیس بنا سکتا ہے، نہ نہیں یاد آ جائے گی. اگر یہ ریئل کیس بنائے نا کہ بھائی وہ نہیں ہے، ثابت کرو کہ اسکوٹر تمہاری ہے، نہیں تو چوری کی ہے، اب کہاں جا کے کھڑے ہوں گے، مدینہ گلی میں بھی نہیں جا سکتے، گناہ کا کام کر رہے نا. تو یوں مت اپنا کہاں جا کر رشوت کے جواز کی صورت بنتی ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے، اگر واقعی کچھ ظلم ہے 100% کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، اب اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے، تو اب رشوت دینے کی اجازت ملے گی، اس کے لیے اب بھی حرام ہے، دینے والا گناہ سے بچے گا. تو یہ دور جا کر صورت بن رہی ہے. ہم اپنی کوتاہی سے تھوڑا وقت بچانے کے لیے دے رشوت دے رشوت دے رشوت, قدم قدم پہ رشوتیں ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں یہ محاورہ ہے, لیکن اپنے جتنا بچنا ممکن ہو بچنا تو چاہیے نا. اس سے کام ہی نہ کریں جس میں رشوت کی نوبت آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہماری ایک مجلس سے اسپیشل پرسن وہ مجلس بھی الحمدللہ موجود ہے, اسی کے ایک اسلام بھائی آپ سے سوال بھی عرض کریں گے.
میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ کسی نابینا کو نمازی جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو کیا وہ نمازی جنازہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟
جنازہ کی دعا جو ہے نا یہ سنت ہے, اور اگر نابینا ہو یا بینا آنکھ والا ہو دعا نہیں پڑھتا یا آتی نہیں ہے تب بھی اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی, یاد کرنی چاہیے. بہت کچھ یاد ہے, پیسے گننے آتے ہیں نا, نوٹ کی کس کو پہچان نہیں ہے؟ سبھی کو ہے نا, میرے علاوہ شاید مجھے سارے نوٹ کی پہچان نہیں ہو, واسطہ کم پڑتا ہے. ہم پڑھ کے سمجھ جاؤں گا کہ کیا ہے. ایک بار چٹکلا ہوا تھا, ایک نوٹ میرے ٹیبل پر لڑک رہا تھا, پڑا ہوا تھا, کسی نے دیا تھا, میں اس کو 20 روپے کا نوٹ سمجھ رہا تھا, کلر ملتا جلتا ہے, پھر ایک بار اٹھا کے دیکھا یار اس میں تو 5000 لکھا ہوا ہے. مجھے مطلب یوں واسطہ کم پڑتا ہے سر, میں باہر جاتا نہیں ہوں, نئے نئے نوٹ چھپ رہے ہیں, کیا کروں. ابھی تک سکوں کا مجھے کنفرم دیکھ کر پتا نہیں ہوتا کہ کس رقم کا سکہ ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ روپیہ یا 5 روپیہ کیا لکھا ہوا ہے. روپیے کا سکہ ہے نا, ابھی ہے نا روپیے کا سکہ, پہلے کاغذ کے نوٹ ہوتے تھے وہ یاد رہتے تھے. تو یوں مطلب یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ بچہ بھی نوٹ کی پہچان رکھتا ہے. ہمیں بھی مطلب یہ کہ ظاہر کہ ان چیزوں کی پہچانے تو رکھنی ہے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا کھڑا ہے کیا کھوٹا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
میرا نام شفقت عباس ہے اور میرا تعلق شعبہ تاجران سے ہے. میرا امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر امام نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیر دے تو کیا نماز جنازہ ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا نماز جنازہ میں لقمہ دیا جا سکتا ہے؟
4 تکبیریں فرض ہیں نماز جنازہ میں, تو اگر 1 تکبیر بھی چھوٹ گئی تو نماز ہوگی نہیں. 3 تکبیریں کہی نماز جنازہ میں امام نے اور غلطی سے سلام پھیر دیا, اتنے میں کسی نے لقمہ دیا, تو اب یہ کہ امام لوٹ آیا اس نے اللہ اکبر کہا تکبیر کہی اور اب اس نے سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی. ہاں اگر امام نے یہ سمجھا تھا کہ صرف 3 تکبیریں ہی کہنی چاہیے نماز جنازہ میں اور یوں اس نے سلام جان بوجھ کر پھیرا ہے تو نماز نہیں ہوگی اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام کاشف عباس ہے, شعبہ تاجران سے میرا تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے نماز شروع کی اور قرات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق شروع کی, ابھی 3 آیات تک اذا وقب تک پڑھا اور رکوع میں چلا گیا, کیا وہ سجدہ سہو کرے گا؟
اگر ایک یعنی 3 چھوٹی آیتوں یا 1 بڑی آیت کے حساب سے اگر قراءت کر چکا ہے رکوع میں چلا گیا تو نماز تو ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کہا جاتا ہے دن میں اتنی بار موت کو یاد کرو اور فضیلتیں بھی بتائی جاتی ہیں. میرا یہ سوال عرض ہے کہ بندہ کس طرح موت کو یاد کرے؟ صرف زبان سے موت کو نام لینا چاہیے, یاد کر لینا چاہیے, یا دل میں بار بار خیال لانا چاہیے؟ کس طرح بندہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے, کیا طریقہ ہے اس کا؟ اور آپ دعا بھی فرما دیئے اللہ پاک مجھے نیکیوں پہ استقامت عطا فرمائے اور میری اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. 20 مرتبہ کا تو لکھا ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں, اسے جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے. اس فضیلت کی وجہ یہ کہ موت کی یاد اس دھوکے باز دنیا سے دور کر کے آخرت کی تیاری کا مطالبہ کرتی ہے, جبکہ موت کو یاد نہ کرنا دنیاوی خواہشات میں مشغول کر دیتا ہے. حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے. دلائل الخیرات شریف درود پاک کی کتاب انٹرنیشنل کتاب ہے, سب سے زیادہ مشہور درود شریف کتاب یہی ہے, اور اس کے پڑھنے والے بھی آپ کو لاکھوں ملیں گے جو اس کو روز پڑھتے ہوں گے. ایسی بابرکت کتاب, اور بزرگوں سے اس کی اجازتیں, سندیں یہ چل رہی ہوتی ہیں. اتنی پیاری کتاب ہے, یہ اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتے تھے, تو لوگوں کو مطلب تشویش ہوئی مسئلہ کہ کل کمرے میں اجازت نہیں ادا فرماتے. والد صاحب سے بات کی, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے اندر کوئی جمع کیا ہے, کسی کو نہیں آنے دیتے. آپ ان کے والد ہیں, آپ کو تو یہ نہیں روکیں گے, آپ جا کر دیکھے تو یہ کیا. والد صاحب بھی پہنچے, دستک دی, اور والد صاحب کے لیے تو کمرہ کھلا ہی تھا, سعادت مند بزرگ تھے یہ, تو کمرے میں داخل تو کوئی سامان تو نظر نہیں آیا خاص دھیان. تو دیواروں پر الموت 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 لکھا ہوتا, تو یوں مطلب یہ کہ وہ الموت انہوں نے لکھا تھا, یاد کرے گی جدھر دیکھو موت آنکھوں میں پھرتی رہے, یاد رہے کہ موت سے غفلت جو رہی ہے ٹھیک نہیں ہے. یعنی موت یقینی تو ہے, تو سب کو پتا ہے, کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, غیر مسلم بھی نہیں کرتا, یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے, سب متفق ہے. خدا کا منکر بھی موت کا منکر نہیں ہے, وہ دیکھتا ہے نا کہ بندہ ایکسپائر ہو ہی جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یوں مطلب ہے کہ اپنے کو یاد رکھنے کا یہ بھی صورت ہے کہ اپنی کتابوں پر یا اپنے گھر کی کوئی ایسی چیز پر کہ جس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. اب وقف کی جگہ ہے, استاد صاحب کمرے میں پڑھاتے ہیں اور یہ لکھ دیں, مسجد کے حجرے میں امام صاحب لکھتے ہیں اپنے دیوار پر, تو یہ نہیں چلے گا. اپنی چیزوں پر جیسے اپنا کیلنڈر لٹکا ہوا ہے اس پہ لکھ دیا, اپنی کبٹ لا کے رکھی ہوئی ہے, اپنا فریج لا کے رکھا ہوا اس پہ الموت لکھ دیا, ایسی چیزوں پر. یا اپنا خود ذاتی مکان ہے تو پھر تو جہاں مناسب جگہ اس کو لگے وہ لکھنا چاہے تو لکھ سکے گا. تو ان کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے بھی کوئی لکھے گا تو انشاءاللہ کہ بزرگوں کو فالو کرنا, ان کی پیروی کرنا, یہ بھی ہر ثواب کا کام ہے. البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے بزرگوں کے, تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جہانگیر سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نکاح کی تقریب مسجد نبوی یا مدینہ منورہ میں کروائے, کیا اس کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے یا انہیں اس کی برکتیں ملیں گی؟
مسجد میں نکاح مستحب ہے, ٹھیک ہے نا. پھر مسجد نبوی شریف تو ظاہر ہے کہ وہاں تو فضائل ہی فضائل ہے, تو اگر وہاں کوئی عقیدت سے ثواب کی نیت سے مسجد نبوی شریف نکاح کرتا ہے تو مدینہ مدینہ بہت اچھا کام ہے اور ثواب یقیناً ملے گا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کسی سید کی لوگ حد سے زیادہ عزت کرتے ہوں تو سید کا انداز کیسا ہونا چاہیے, اس پر کچھ ارشاد فرمائیں.
حد سے زیادہ,
سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے.
اچھا اچھا, بہت زیادہ عزت کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, ظاہر ہے کہ وہ اس میں عزت جس کی ہوتی ہے وہ پھولتا تو ہے. پھولنا پروف جو ہے, جس کو اللہ بس بچائے وہ بچے, خوشی تو ہوگی, ہاتھ چومے گا, کوئی مطلب عزت کرے گا, ہاتھ باندھے گا, دعا کی درخواست کرے گا, وہ نرم لہجے میں لجاجت کے ساتھ گفتگو کرے گا, تو وہ اس کا بچنا تو ہے بڑا مشکل. تو یوں اللہ سے زیادہ رہے, توبہ استغفار زیادہ کرے. اب اگر اس وقت انکساری کے الفاظ بولے گا نا تو پھر یہ بھی بات ہوا, عزت میں بڑھوتری کا ذریعہ ہوتی ہے. حضرت یہ سب کتنی انکساری فرما رہے, ایک پھول اور لگ جائے گا سمجھے, تو موقع کی مناسبت سے وہ آدمی مطلب لے کے وہاں. خالی سید ہی اس امتحان میں نہیں ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں سارے فہرست کہوں تو شاید جن کی لسٹ ہو تو میں ہوں, عزت کی جاتی ہے ان کے, اللہ پاک آخرت کی عزت سے محروم نہ کرے. تو یہ ہے تو وقت کہیں دنیا میں عزت ملنا, وہ حدیث سے پاک ہے نا, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کسی شخص کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے حوالے سے اس کی طرف انگلی اٹھائیں مگر جسے اللہ محفوظ رکھے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ، میرات المناجی جلد 7 پیج نمبر 136 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، دنیاوی کمالات، دولت، صحت، طاقت میں یوں ہی دینی کمالات، علم، عبادت، ریاست میں مشہور ہونا عوام کے لیے خطرناک ہی ہے کہ اس سے عموماً دل میں غرور و تکبر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں بعض مند ایسے بھی ہیں کہ وہ شہرت سے متکبر نہیں ہوتے، وہ سمجھتے کہ نیک نامی اور بدنامی اللہ کے قبضے میں، لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ انہیں زندہ باد اور مردہ آباد کے نعرے کہ عوام کو زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے دیر نہیں لگتی، جس کی تعظیم بھی کریں اس کا اٹھا کر پھینک بھی دیتے ہیں، پھر عوام عوام ہوتی ہے۔ یعنی یہ تقسیم کی ہے کہ عوام کو ڈرنا چاہیے اس طرح کی، مطلب ان کے کوئی نیک بولے، پرہیزگار بولے وغیرہ تو گھبرائے، خوف زدہ ہو کہ میرا کیا ہوگا، اللہ پاک سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور جو بعض بندے سے ہوتے ہیں جو مخلصین، جس کو بندہ اخلاص والے، ان کو کوئی تعریف کرے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ یہ تقسیم ہے۔ ایک دنیاوی کمالات میں اگر ہے وہ اور کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کو جو بھی اس کا نقصان تو ہوتا ہے، بھی پھول پڑتا ہے، باتیں بنا، لیکن دینی کمالات میں جو نا ریا عبادت میں ہوتی ہے، ریا میں پڑنا خطرناک ہے۔ دنیاوی کام میں ماہر ہے، ماہر کھلاڑی ہے تو ماہر ڈاکٹر ہے تو وہ مطلب اس میں ریا کا دخل کا بظاہر کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ ریا ہوتی ہے صرف عبادت میں، دنیاوی کاموں میں ریا نہیں ہوتی۔ بھلے وہ شہرت کے لیے کر رہا ہے، اپنی عزت بنانے کے لیے کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، نہیں کرنا چیز ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ وہ ریا والا گناہ شامل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں اب کوئی باہر ڈاکٹر ہے، کسی کا مفت علاج کر رہا ہے غریب، اور پھر اگر اس میں یہ کارے ثواب ہے، اچھی نیت سے کر رہا ہے، اب اس میں یہ ریا کر سکتا ہے، لوگوں کو جتا ہے، بعض اوقات یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ یہ سب کو بولے گا کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، کہ میرا فری علاج کیا اس نے، تو پھر ان کی طرف پیشنٹس جو ہیں وہ گاہک جو بڑھیں گے، تو اس کا دھندا چمکے گا، تو اس نیت سے کرے گا، یا کسی سید پر اس لیے کوئی خدمت کرے گا کہ بھائی سید صاحب ہیں تو آدھی فیس دوں گا میں سید صاحب سے، اور وہ مطلب یعنی کہ نیت یہ ہو، ذہن یہ بنتا ہے اس طرح میرے لوگوں کو فلو ہوگا، وہ گاہک بڑھیں گے، میرے مریض بڑھیں گے، یہ نیت تو ظاہر اچھی نہیں ہے، یقین یہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کو لکھ کر لگا دے کہ بھائی وہ سادات کرام کا آدھی فیس پر علاج ہوگا، اب لکھ کر لگا لیا، اب اس میں دل کو سنبھالنا تو بہت مشکل ہو جائے گا، واہ بھائی بڑا عاشق رسول ہے، سادات کرام کا شہدائی ہے، تو پھر یہ کہ جو اور نیت اگر یہ بنتی ہے کہ اس طرح لکھوں گا نا تو گاہک بڑھیں گے، پیشنٹ بڑھیں گے میرے، اور دھندا چمکے گا، تو یہ اس کی نیت جو ہے یہ مضموم ہے، خطرناک ہے۔ یہ تو اب اللہ کے لیے نہیں کر رہا نا، ایڈورٹائزمنٹ کر رہا کہ دوسری جگہ سے میں کھینچ لوں گا پیسے، یا اس کو آدھا دوں گا تو یہ چلو 200 کی دوا دی تو 100 روپے بچ گئے، 1500 اور آ جائیں گے میرے پاس، تو اتنے گاہک آ جائیں گے یہ لکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ ہر ایک میں نیت کو دیکھنا ہے کہ اپنی نیت کیا ہے، اور یہ بچنا بڑا مشکل ہے، جو بھی تھوڑا بہت نیکی کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، لوگ اس کو ذرا آنکھوں پہ تو بٹھاتے ہیں، لوگ اپنی جگہ پر درست صحیح، لیکن وہ بندہ خود جو ہے یہ تو صحیح کی آزمائش کی ہوتی ہے، اس کو بچنا بس اللہ بچا لے تو بچے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ کوئی بھی عالم دین ہو، مفتی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، مدرس ہوں، استاد ہوں، امام صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، سب کی لوگ عزت تعظیم کرتے ہی ہیں، کرنے والے درست ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو جن کے میں نے کیٹیگریز بتائی، ان میں جتنی جس کی زیادہ سادات کرام، جتنی ان کی زیادہ عزت کی جائے گی اتنا ان کا امتحان وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کے لیے خطرات اور رہنے کے ریڈیوز ہوتے، اس کو بھیجتے چلے جائیں گے، بچنا بہت مشکل ہے۔ جس کو رب بچائے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اب اگر بولے بھی میری عزت مت کرو، ہاتھ نہیں چومو، پاؤں نہیں چومو، تو پھر یہ لوگ بولیں گے بڑی انکساری فرما رہے، اور لوگ زیادہ چومیں گے، یہ بھی ہے، یہ واقعی سولیڈ آدمی منع کرتا ہے کہ میری تعظیم نہیں کرو، پھر تو کرنی چاہیے۔ اب بعد ایسے بزرگ ایک ہے ملامتیا گروہ کہلاتا ہے اہل اللہ کا، وہ نہیں کر سکتے نا ہم لوگ، کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے کہ حج کے لیے چلے مکہ پاک کے قریب پہنچے تو ان کی شہرت بہت تھی، تو لوگ جمع ہوئے استقبال کے لیے، کو پتا چل گیا، اور وہ رمضان میں دن کا وقت تھا کہ اللہ کا ایک ولی آ رہا ہے، جمع ہوئے لوگ استقبال کے لیے. اب ان کو جو تھا انہوں نے بولا کہ یار یہ تو صحیح ہوا نہیں، آدمی پھول پڑتا ہے اس سے، تو ہم تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں نا، یہ جمع ہوئے ہوں کو کس طرح انہوں نے منتشر کیا. یہ رمضان کا مہینہ تھا اور دن کا وقت تھا، ان کا سفر میں تھے یہ، انہوں نے روٹی نکالی چھوڑی سے روزہ نہیں رکھا، رونگ نمبر لگ گیا، یہ کوئی اور ہے، لوگ برا والا کہتے ہوئے نکل گئے اور یہ مزے سے مکہ شریف داخل ہو گئے. تو مسافر کے لیے روزہ جو ہے وہ قضا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، بعد میں رکھ لے، اگرچہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر وہ حرج نہ ہو تو رکھ لے، لیکن یہاں اپنے نفس کو سزا دی انہوں نے کہ نہیں یہ میری تعریفیں کریں گے، میرے ہاتھ چومیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں، گلے ملیں گے، مبارکبادیاں دیں گے، میرا نفس جو ہے مجھے کہیں پھنسا نہ دے مجھے مصیبت میں. یہ وہ تھے. ایک بزرگ کی بڑی تعریف کی جا رہی تھی، انہوں نے لوگوں کے دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر وہ کسی کا کوٹ لٹک رہا تھا وضو خانے پر، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا نہیں، تو یہ انہوں نے وہ کوٹ پہن لیا، تو چلے لوگوں نے پکڑ لیا اور مطلب جو بھی کرنا تھا کیا، اور وہ یعنی کہ یہ ملامتیا گروہ ہے، ہم نہیں کر سکتے اس طرح، تو ملامتیا گروہ ہے تو اس طرح کے ان کے انداز ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ مسجد کا چور مشہور ہوا میں اس طرح فرماتے کہ میں اس لیے تاکہ لوگ میری عزت نہ کریں، اور میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں. میں تو یہ مخلصین بھی تھے، ہم یوں کریں گے تو ہزار کو جا کے سنا ہے میں نے یوں کیا تھا یوں کیا تھا، میرا کارنامہ پتا ہے، سب کہاں کھڑے ہوں گے. یہ ہے مطلب یہ کہ بزرگوں کے اس طرح کے اگر نکالنے جمع کرنے جائیں تو شاید اچھے خاصے جمع ہو جائیں طرح طرح کے، لیکن اس طرح کے بزرگوں کو ہم فالو نہیں کر سکتے، ہم کر نہیں سکتے، اب ہمارا کام نہیں. یہ ان کے کبھی کبھی اس طرح کے واقعات، ان کی کوئی ایسی کیفیات ہوتی ہوں گی جس میں یہ کر گزرتے ہوں گے اس طرح کے کام، اس سے ہم پر یہ کیفیت تاری کب ہوتی ہے؟ ہم پر تو یہ کہ اب حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے تو ڈنکے بجاتے رہتے ہیں، ڈنکے ہم لوگ بجاتے رہتے ہیں، اور لوگ عزت تعظیم دعوتیں تحفے تحائف اور لجاجت، میرا بچہ بیمار ہے دعا کرنا، مکے میں دعا کرنا، مدینے میں دعا کرنا، تو مزہ آتا ہے نفس کو، سلام عرض کرنا تو خوشی ہوتی ہے. ہمارا انداز یہ ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. حج کا میں حج پہ جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، میں کہنے میں حرج، شرعاً حرج نہیں ہے، دل پہ غور کر کے میں کہے کہے کے لے رہا ہوں، یہ کہ لوگ میری تھوڑی تب امپریشن پڑے، میرا دعوت ملے یا مجھے دعا کے لیے لجاجت کے ساتھ عرض کریں پھر، یعنی کہ یوں، تو یہ خطرناک نیتیں، تو ان نیتوں سے بچنا ہوتا بڑا دشوار ہے. اور اب انداز زندگی کا ایسا ہے کہ بچنا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن کم از کم یہ کہ جتنا ہو سکے آدمی بلا ضرورت کسی کو تذکرہ اگر نہ کرے تو کیا حرج ہے؟ وہ نفس کروا رہا نہیں یار، بولو اس کو بولو اس کو بولو، یہ پھر واٹ از دس، کیا ہے، کیوں ایسا دل کرتا ہے، اس کو بولو اس کو بولو. ہاں ماں باپ کو بولنا ہے، خاندان میں نہیں بولتے ان کو برا لگے گا کہ ہم کو نہیں بتا، تو یہاں بولنا ہوگا، تو جہاں ضرورت ہے قریبی دوست ہیں ان کو بتائے بغیر چلے جائیں گے، ان کے دل میں کوئی بات آ سکتی ہے کہ میرے سے چھپایا، پھر وہ ناراضی ہو رہی ہے، تو جہاں ضرورت ہے وہ الگ بات ہے کہ آدمی بولے. تو اگر کوئی ویسے ہی ایک ایک کو پکڑ کے بولتا ہے ہم اس کی نیت پر شک نہیں کریں گے، یہ ریا کر رہا ہے فلاں، یہ جانے اس کا رب جانے، ٹھیک ہے نا. ہاں اپنے اوپر کہ میں کیوں ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بول رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، یہ میں نے سوچنا ہے، میری آخرت میرے حوالے اس معاملے میں، کہ میرا رب جانتا ہے میری نیت کیا ہے. اگر اس لیے بولتا ہے کہ میری عزت ہو شہرت ہو واہ واہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مسئلے تو کھڑے ہی ہیں اس کے لیے. انما الاعمال بالنیات. ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے, کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے. انما الاعمال بالنیات, یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں ہے, تو اس کے معنی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسے نیت صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور سوال یہ آیا ہے کہ کیا بچوں سے بھی فرشتے قبر میں سوالات کرتے ہیں جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں؟
نابالغ بچہ جو ہے, علماء کا یہ قول میٹھا میٹھا لگتا ہے, جمہور علماء کا یہ ارشاد ہے, ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے, اور نابالغ بچے کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا, شمار نہیں ہوتا نا, تو یوں یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. یہ سن کر میں نے دیکھا بعض بچے, اس زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں اس طرح کے یہ تمنا کرتے ہیں جو نابالغ کے, ہم نپٹ جائیں تو اچھا ہے, نابالغی میں بڑے ہو کر گناہوں سے بچنا مشکل ہے. یہ بولتے بھی ہیں بعض اوقات, لیکن ظاہر ہے کہ خودکشی کریں گے تو اس کی اجازت تو یقین نہیں ہے, کبھی سنا بھی نہیں کسی نے کی ہو, لیکن یہ کہ اس طرح ان کے جذبات بنتے ہیں. یہ بھی ایک جنت کا شوق اور اللہ کا خوف اس سوچ میں بھی جھلک رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ آیا ہے کہ جب اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو فرشتے کیوں مقرر ہیں؟
اللہ پاک کی مصلحت ہے, فالمدبرات امرہ, یعنی کہ فرشتے تدبیریں فرماتے ہیں, ملک الموت روح نکالتے ہیں, اس طرح فیلسور پھونکیں گے, جبریل امین وحی لانے کا کام, تو یوں ایک نظام بنا ہوا اللہ پاک کا. سلطنت میں نظام تو ہوتا ہے, لیکن عام طور پر دنیاوی بادشاہ تو مجبور ہوتا ہے کہ یہ نظام چلانے کے لیے اس کو تو رکھنے ہی پڑیں گے اپنے معاونین, لیکن رب کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ جتنے بھی انہوں نے اللہ پاک نے اپنی مرضی سے اپنی اس کی حکمتیں ہیں کہ اس نے یہ نظام بنایا ہوا ہے, تو عمل نامہ بھی فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں, قبر میں سوالات کے نظام بنے ہوئے ہیں, مر ربوں کا وغیرہ, تو یہ اللہ کو پتہ نہیں کہ یہ مسلمان اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ پاک نے جو بھی نظام بنایا وہ اس کی مرضی سے, اس کی حکمت ہے, اور ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس میں وسوسوں میں نہ پڑیں. جو نظام بنا ہوا ہے, جو قرآن و حدیث سے ہم تک باتیں پہنچی, ہم اس کو مانیں, ورنہ یہ بھی کیا ضروری تھا کہ نبی اللہ نے بھیجے, نبی کا محتاج تھوڑی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا, جس کو چاہتا ہے وہ ناب ہوتا, اور اب بھی ہوتا اسی کی مرضی سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام بھی پہنچانا ہے کسی کو, مطلب یعنی کہ حقیقت میں, مطلب یعنی کہ اس کے اندر ایمان کو اتارنا یا اس کو قائل کرنا یہ نبی کے ذمے نہیں ہے, پہنچانا. اس طرح ہم لوگ جو ہے مبلغین بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں, مانتا ہی نہیں, چھوڑو یار کیا فائدہ. جب نبی کو بھی یہ کام نہیں سونپا گیا کہ جس غیر مسلم کو تم بنوا کر ہی چھوڑو, ایسا تو نہیں ہے, تو تم پر کب ذمہ داری آ گئی کہ اس کو نمازی بنا کر ہی چھوڑو, سنت کا پابند بنا کر ہی چھوڑو, فلاں گناہ اس کو چھڑا کر ہی. ہم نے پہنچا دیا بھائی نماز پڑھا کرے, یہ ثواب اپنا کرا ہو گیا, یہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, ہم تو آسان ہو گیا. ہم کائے کو اس میں مطلب نہیں پڑے, ہماری کوشش ہونی چاہیے, کڑنا بھی چاہیے, دل جلانا بھی چاہیے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا ہے, پڑھے کاش, سو مرتبہ اس کو کہیں, لیکن یہ کہ ذہن میں رکھیں کہ میرا کام نمازی بنانا نہیں ہے, نماز کی دعوت دینا ہے. رب نمازی بنائے گا, رب چاہے گا تو وہ نماز پڑھے گا, رب چاہے گا تو میں نے جس کو نیکی کی دعوت تھی وہ اس کو عملی جامہ پہنائے گا. میرا کام کہنا, وما علینا الا البلاغ, اور ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. تبلیغ کے لفظی معنی پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے.
آپ نے ماشاءاللہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بات نہ مانے تو بالکل دل تو جلتا ہے, تو دل جلنے کی اجازت تو ہے, مگر اگر دل جلے تو کسی کو بول کے جلانا نہیں چاہیے. اب آپ مطلب کہتے ہیں دل بہت جلا ہے تو بعضوں کا دل ایسا جلتا ہے کہ پھر زبان چلتی ہے, دل جلے زبان چلے سامنے والا جلے, تو یوں پھر الٹا ہو جاتا ہے.
ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا, ہاں وہ ڈانٹ ڈپٹ کی پھر نوبت باپ کی, اور وہ پھر اس کے الگ مسائل ہیں. ہم عوام جو ہیں مبلغین, ہمیں مطلب نرمی کے سوا کچھ کر رہا ہی نہیں ہے. یہ صحیح میں باپ ذرا بھی سختی کی ہم کو, ہم کسی کو دعوت دیں پھر بولے ٹھیک ہے یار, سنتا ہی نہیں ہے یار, چھوڑو یار کیا فائدہ یار, درک کرو یار. وہ لوگ بڑے نرم دل اپنے ادھر چلتے ہیں یار, مان لیتے ہیں. تو پھر کئی گناہ کر کے ہم یہاں سے نکلے, برائیاں کر کے, غیبتیں کر کے, تہمتیں دھر کے. یار جب کوئی نہیں مانتا تو آدمی اپنے اوپر غور کرے گا, میرے اخلاص میں کمی ہے جو اثر نہیں کر رہی بات, اس پر کیا کوئی ڈالتے ہو یار, اب میں اس پہ ڈال دیتے کہ ڈیٹے سنتا ہی نہیں, بس سخت دل ہے تیرا, دماغ سخت ہو گیا ایسی باتیں کرتا ہے, دل تو تیرا سخت ہے. اسے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے دل میں کہ یہ سنتا نہیں ہے تو اس کی کوئی کوتاہی ہے, میری کوتاہی ہے, مجھ میں اخلاص کی کمی ہے. یا اللہ مجھے اخلاص دے دے کہ میں جس کو نیکی کی دعوت دوں وہ میری مان لے. دعائیں کریں اس کے لیے, سمجھاتے رہیں. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, قرآن کریم میں اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. بولتے رہے, سمجھاتے رہے, سمجھاتے رہے, سو بار سمجھائیں, ہزار بار سمجھائیں, اللہ کرے کہ ہم مایوس نہ ہوں سمجھانے سے, ہم مایوس جلدی ہو جاتے ہیں, دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یار سنتے نہیں ہیں, مانتے نہیں, سمجھتے نہیں ہیں. لا سو بار بولیں گے سو بار کا ثواب ملے گا, دس بار بولیں گے دس بار کا ثواب ملے گا, جتنی بار بولیں گے ثواب تو ملے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں ایک سوال گزارش تھی کہ تکبیر تحریمہ جو کہی جاتی ہے نماز کی ابتدا میں, جو تکبیر کہی جاتی ہے, جو پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے امام کے, کیا ان کے اوپر بھی اس تکبیر تحریمہ کا کہنا یہ فرض ہے, اور کیا ان کے لیے بھی آواز کا اتنا ہونا ضروری ہے کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے؟ اگر ضروری ہے تو ایک تو یہ بھی ارشاد فرما دیں, دوسرا اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کیا, کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے جسے جس کے بارے میں دیکھا بھی گیا ہے, معلومات بھی ہے کہ وہ یا تو سرے سے کہتے ہی نہیں, ہونٹ بند ہوتے ہیں, اٹھا کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, یا پھر وہ کہتے ہیں تو آواز اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے, مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوتا. تو ایک تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں, دوسرا کیا آئمہ مساجد کو اس حوالے سے کوئی نماز سے پہلے اعلان کرنا چاہیے, سمجھانا چاہیے کہ ایک اہم مسئلہ ہے, اور اگر کرنا چاہیے تو پھر اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے, یہ ارشاد فرما دیں.
تکبیر تحریمہ, تکبیر اولا, یہ اس تکبیر کو بولتے ہیں جو جس سے نماز شروع کی جاتی ہے. اب امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے تو امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو ہم اگر ہونٹ بند کر کے نماز ہماری شروع نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ مقتدی یعنی جو امام کے ساتھ پیچھے پڑھ رہا ہے اس پر بھی فرض ہے. اب مثلاً امام نے اللہ اکبر کہی اور مقتدی نے اس سے پہلے اللہ اکبر ختم کر دی, تب بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے اس کا صحیح طریقہ جو ہے, بہتر طریقہ وہ یہ لکھا ہے کہ جب امام اللہ اکبر لفظ بر پر پہنچے نا, بر میں کوئی مد تو ہے نہیں, کھینچنا نہیں ہے نا, تو جب امام بر پر پہنچے تب پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کرے, اب یہ کہ اس کی تکبیر پوری ہو جائے گی. اور پورا اللہ اکبر کہہ لیا امام نے پھر بھی اگر شروع کی تو ذرا بعد میں ہی کر نہیں پائی گئی. اچھا دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی اگر سننے میں رکاوٹ نہیں ہے, کوئی جیسے شور ہے یا بہراپن ہے کچھ, تو اتنے تلفظ ادا ہونا ضروری ہے حروف کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی اپنے کان سے سن لیتا. اگر اس کے باوجود اگر آہستہ سے خالی کر لیا اور سنا نہیں خود جبکہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, اس صورت میں بھی نماز شروع نہیں ہوگی. پھر اس کے مزید مسئلے ہیں کہ جیسے کہ امام کے بعد آیا, امام رکوع میں ہے اور آتے ہی اللہ اکبر کے اگر رکوع میں چلا گیا, اور اس کی اللہ اکبر رکوع جت کا جو ادنا درجہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے, اتنا جھکا تو یہ رکوع شروع ہو گیا اس کا, تو اب اس کی اللہ اکبر رکوع میں پوری ہوتی ہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اس نے اللہ اکبر جو پہلی اللہ اکبر ہے یہ اس کو رکوع کی حد تک پہنچنے سے پہلے, تو یہ کہ یہ کھڑے کھڑے ہاتھ, اب چونکہ امام تو چلا گیا رکوع میں, یہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو یوں کھڑے کھڑے کہے اللہ اکبر, پھر اب دوسری بار رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کر یہ رکوع میں جائے. یہ درست طریقہ ہے, اس میں بھی بڑی کوتاہیاں بھاگ کے آتے ہیں, ایک دم سے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بغیر اللہ اکبر کھڑے کھڑے نہیں پائی گئی، نماز تو شروع نہیں ہوگی. یہ سارے مسائل سیکھنے چاہیے. 7 دن کا فیضان نماز کورس کر لیں، اس پہ بھی سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، کوئی پائی پیسہ نہیں لگے گا آپ کو انشاءاللہ. آن لائن پر بھی آپ کر سکتے ہیں، ویسے یہاں جو ہمارے یہاں فیضان مدینہ کئی اپنے مدنی مراکز میں فیضان نماز کے کورس ہوتے، کوئی پیسے نہیں لگتے اور آپ سیکھ رہے ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی، تو اس میں بھی آپ ترکیب بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا وقت آپ کی، یہ کورس کر لیں، نماز سیکھ لیں اور یہ 7 دن میں سارے مسئلے حل ہو جائیں، یہ بھی ضروری ہے. مطالعہ، کتابیں لکھی ہوئی اب تو آسان ہے، ان مانو کر کے کوئی یہ کہ عربی نہیں آتی تو عربی کتابوں میں کہاں نکالوں گا، اردو میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، نماز کا طریقہ یہ بھی چھاپی ہے، اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کی نماز یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، ان کے طریقے لکھے ہوئے، مسائل لکھے ہوئے، تو آپ سیکھنے والے بنے. اب تو بہت آسان ہو گیا، صحیح بات ہے، پہلے لوگوں کو سفر کرنے پڑتے تھے اور سفر بھی بڑے دشوار ہوتے تھے سیکھنے کے لیے، گھر بیٹھے سمجھو کہ پہلے یہ پرانا ہو گیا، آپ کے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اب پیاسا، اب کنواں گھر میں اگر پیاس بجھا رہا ہے، یہ مدنی چینل الیکٹرونک مبلک آپ کے گھر میں آ گیا، آپ بند کر کے نہ ورے چینل کی طرف نکل جاتے ہو، اب ہو کیا گیا. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے، ٹک کر کے مطلب ریموٹ کنٹرول رات پہ ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، اب کوئی ڈرامہ آ رہا ہے، فلم آ رہی ہے، میوزک آ رہی ہے، اس میں دل لگا ہوا ہے، دل پھنسا ہوا ہے اور وہ جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، وہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، مزہ نہیں آتا، ہمارا دل بیمار ہے. یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ بیماری ضرور ہے، یقین مانے گا یہ بیماری جو ہارٹ اٹیک ہوئی بہت ثواب دلائے گی آپ کو. ہاں جو بھی بیماری ہو ثواب دلائے گی، اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے، ہمیں آزمائش پہ نہ ڈالے، لیکن یہ ثواب دلائے گی. اور وہ جو دل بیمار ہے نا، جو نیکی میں نہیں لگتا، گناہ میں پھنسائے جا رہا ہے، یہ خطرناک ہے، یہ دل کی بیماری خوفناک ترین ہے جو دوزخ میں پہنچا رہی ہے. ہارٹ فیل بندہ ہوگا تو یہ اس کا مطلب نہیں دوزخ میں چلا گیا، معاذ اللہ، ورنہ تو ہے نا یار. یوں مطلب یہ کہ اصلی بیماری جو ہے، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے، تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے. اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں بھائی، جو اس کو فراموش کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے، سب کو نماز سیکھنی چاہیے. اب امام کس طرح مسئلہ بیان کرے، یہ تو آپ تجربہ کار ہیں، کیونکہ یہ ساری ڈیٹیل بتائے گا تو لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
اسی لیے آپ سے سوال کیا کہ کچھ جامع الفاظ اسے بتا دیں، جیسے آپ مختلف اعلانات ہوتے ہیں تو کیا کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایک تو رہنمائی فرما دیں، دوسرا کیا اعلان کرے کہ لوگوں کی نمازیں بچ جائیں، اس سے کتنی آواز کے میں تکبیر کہیں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے.
امام سے پہلے یہ تکبیر تحریمہ میں نہیں سمجھے گئے، امام سے پہلے شروعات کی جو اللہ اکبر ہے یہ کہنا پیچھے نماز پڑھنے والوں پر بھی فرض ہے، اور یہ امام سے پہلے ختم ہو جائے گی تو نماز نہیں، امام کے بعد پڑھے اللہ اکبر کہے اور اتنی آواز سے کہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو تو خود سن سکے. یہ شاید جملہ یہ ڈیٹیل میں جائے گا تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، اس کو بھی لکھیں تو شاید اور بھی الفاظ میں کمی آ سکتی ہے.
اچھا، میرے سنت بعضوں کا جو ہے نا لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر لٹکا دیتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں،
یوں بھی کرتے ہیں.
ہاں تو یہ کرنا کیسا؟
اصل تو یہ لکھا ہے بہار شریف میں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لے، نہ لٹکانا ہے نہ یوں جھلانا ہے، جھلاتے بھی دیکھا دیکھی بےچارے کر رہے ہوتے، پڑھتے نہیں ہیں مسائل، نہ مسائل کے بیان ہوتے تو سنتے نہیں ہیں. وہی دل بیماری تو مزہ نہیں آئے گا. اب بیمار ہوتا ہے بندہ، نہ دوا اچھی لگتی ہے، نہ غذا اچھی لگتی ہے، دوا پینی پڑتی ہے نا، کڑوی کڑوی دوائیں، مزہ نہیں آتا، موڈ خراب ہوتا ہے، لیکن پینی پڑتی ہے، یہ بیماری کی تکلیف زیادہ ہے. اسی طرح غذا ہے نا، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، تو کھانا تو پڑتا ہے یار، بدن کو بچانا ہے تو اپنی آخرت کو بچانا ہے میرے بھائی، تو یہ دل لگانا پڑے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirat.